ومن اوصى بان يحج عنه فاحجوا عنه رجلا فلما بلغ الكوفه مات او سرقت نفقته وقد انفق النصف يحج عن الميت من منزله بثلث ما بقي وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يحج عنه من حيث مات الاول. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے حج کروا دیا جائے اور اس کا انتقال ہو گیا تو وارثوں نے اس کی طرف سے ایک شخص کو حج پر بھیجا. جب یہ شخص کوفہ پہنچا, یہ جو حج بدل کر رہا ہے میت کی طرف سے, یہ جب کوفہ پہنچا, مراد کوفہ سے کوفہ ہی نہیں, مراد یعنی راستے میں کسی مقام پر پہنچا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا یا اس کا جو خرچہ تھا وہ چرا لیا گیا, تو اب اس صورت میں پھر کسی اور سے اگر حج بدل کروایا جائے گا تو وہ کیا اسی مقام سے حج بدل کروایا جائے گا جہاں اس پہلے شخص کا انتقال ہوا ہے, یا گھر سے کروایا جائے گا؟ اگر اسی مقام سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ اچھا خاصا کم ہو جاتا ہے, اور اگر گھر سے حج کروایا جاتا ہے اپنے وطن سے, پھر تو خرچہ زیادہ ہوگا, پورا خرچہ آئے گا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میت کے گھر سے اس کے وطن سے ہی دوبارہ کسی شخص کو حج کروانے کے لیے بھیجا جائے گا, اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس شخص کا انتقال ہوا یہیں سے کسی کے ذریعے حج کروا دیا جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ومن اوصى بان يحج عنه, اور اگر کسی نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے حج کروا دیا جائے, فاحجوا عنه رجلا, تو اس کی وارثوں نے اس کی طرف سے حج کروایا رجلا ایک شخص کو, فلما بلغ الکوفہ, پس جب وہ شخص کوفہ پہنچا, مات تو اس کا انتقال ہو گیا, او سرقت نفقته, یا اس کے خرچے کو چرا لیا گیا, وقد انفق النصف, اور تحقیق وہ اس میں سے نصف خرچ کر چکا ہے. یہ ویسے بطور مثال کے ذکر کیا. تو اگر اس کا انتقال ہوتا ہے اس صورت میں تو کچھ خرچہ بچ جائے گا, اور اگر چوری ہو گیا تو اس میں احتمال ہے, ہو سکتا ہے سارا چوری ہوا ہو, ہو سکتا ہے کچھ چوری ہوا ہو. تو کہتے ہیں یحج عن المیت من منزلہ بثلث ما بقی, تو میت کی طرف سے حج کروایا جائے گا من منزلہ اس کے گھر سے ہی, یعنی اس کے وطن سے ہی, بثلث ما بقی باقی بچ جانے والے مال کے ثلث میں سے, باقی بچ جانے والے مال کے ثلث میں سے. کون سا جو مال باقی بچا ہے؟ یہ جو آدمی حج پر لے کر جا رہا تھا اس مال کی بات نہیں کر رہے, بلکہ اس کو ملا کر میت کا جتنا سارا مال ہے اس سارے کے ثلث میں سے پھر حج کروایا جائے گا. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهُ, اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَوَّلُ, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ حج کروایا جائے گا مرنے والے کی طرف سے, من حیث اس جگہ سے, مات الاول کے جہاں پر پہلے کا انتقال ہوا. فالکلام ہا ہنا فی اعتبار الثلث وفی مکان الحج, تو کلام یہاں پر یعنی اس مسئلے کے اندر ثلث کا اعتبار کرنے میں ہے کہ ثلث کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے, ایک اس کے اندر کلام ہے. وفی مکان الحج, اور حج کی جگہ میں, کہ کہاں سے حج کروایا جائے گا, یہیں سے جہاں اس پہلے کا انتقال ہوا یا اس مرنے والے کے وطن سے, تو دو چیزوں میں اختلاف ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو کس چیز میں, کہ ثلث کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے, اور دوسرا یہ کہ حج کہاں سے کروایا جائے گا, اسی جگہ سے جہاں اس پہلے کا انتقال ہوا ہے یا مرنے والے کے وطن سے. بھائی اما الاول, باقی پہلا جو ہے یعنی ثلث کا اعتبار, تو فل مذکور قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، تو وہ جو ذکر کر دیا گیا متن میں وہ امام صاحب کا قول ہے کہ ثلث کا اعتبار کریں گے. اما عند محمد رحمہ اللہ، اور باقی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یحج عنہ بما بقی من المال المدفوع الیہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مال پہلے شخص کو دیا تھا اس میں سے جو بچ گیا ہے اگر اس کے ذریعے ہی وہاں سے حج ہو سکتا ہے تو وہاں سے حج کروا دیں گے، اور اگر سارا ہی مال ختم ہو گیا ہے تو وصیت ہی باطل ہو جائے، وصیت کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وصیت کرنے والے کی تعیین پر، یہ جو وصی نے تعیین کی اس کو وصیت کرنے والے کی تعیین پر وہ قیاس کرتے ہیں. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے وصیت کی ہے، مثلا میرے مال میں سے 200,000 روپے کے بدلے میری طرف سے حج کروا دیا جائے، کسی کو دے دینا وہ میری طرف سے کیا کر دے، حج کر. تو یہ 200,000 روپے کی تعیین کس نے کی، مرنے والے نے، وصیت کرنے والے نے. تو لہذا اسی 200,000 میں سے حج کروایا جائے گا جبکہ یہ ثلث میں سے نکلتے ہیں. اور اگر یہ 200,000 کیا ہو جاتے ہیں، کسی کو دے دیے اور اس سے گم ہو گئے یا چوری ہو گئے تو بس وصیت کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے موسی یعنی وصیت کرنے والا جب کسی مال کی تعیین کر دیتا ہے تو اسی کو اس کی وصیت اسی کے اندر نافذ ہوتی ہے، اور اگر وہ مال ضائع ہو جائے تو وصیت کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی جو وصی جس کو وصیت کی گئی تھی، جو ورثہ کہہ لیں وغیرہ یا جو نگران ہے، تو اس نے جب پہلے شخص کو حج پر بھیجا تو کچھ مال نکال کر اس کو دیا حج کے خرچے کے طور پر، تو اس کا متعین کرنا بھی کس کی طرح ہے، موسی کے متعین کرنے کی طرح. اور موسی کے جو جتنے کی تعین کر دیتا تھا اسی میں سے حج کروایا جاتا تھا، اور اگر وہ ضائع ہو جاتا تھا تو وصیت بعد. تو یہاں بھی وصی کا بھی جدا کرنا اسی کی طرح ہے، تو اسی میں سے حج کروایا جائے گا اور کچھ خرچ ہو چکا ہے کچھ باقی ہے تو لہذا اسی سے حج کروا دیں گے اگر ہو سکتا ہے، اور اگر سارا مال ضائع ہو گیا ہے تو وصیت ہی باطل ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو گویا وہ وصی کی تعیین کو کس پر قیاس کرتے ہیں، موصی کی تعیین پر. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں اما عند محمد رحمہ اللہ، باقی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یحج عنہ، حج کروایا جائے گا اس مرنے والے کی طرف سے، بما بقی من المال المدفوع الیہ، وہ جو باقی ہے اس مال میں سے جو حوالے کیا گیا تھا اس شخص کے، ان بقی شیئن، اگر کچھ اس میں سے باقی ہے، وَإِلَّا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ، ورنہ وصیت باطل ہو جائے گی، اعتباراً بتعین الموصی، قیاس کرتے ہوئے وصیت کرنے والے کی تعین پر، اس تعین الوصی کا تعین ہی، اس لیے کیونکہ وصی کا متعین کرنا یہ بھی موصی کے متعین کرنے کی طرح ہے. سمجھ میں آیا بھائی، کیونکہ وصی کیا ہے، موسی کے قائم مقام ہے، کیونکہ موسی تو مر چکا ہے بھائی. وعند ابی یوسف رحمۃ اللہ یحج عنہ بما بقی من الثلث الاول، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ثلث اول میں سے اگر کچھ باقی ہے اور اس سے حج ہو سکتا ہے تو حج کروا دیا جائے گا، اور اگر باقی نہیں ہے تو اس صورت میں وصیت باطل ہو جائے. مثلا بھائی وہ شخص جس کا انتقال ہوا اس کا کل مال تھا 900,000 روپے، کتنا تھا کل جائیداد جو اس نے چھوڑی تھی قرضے وغیرہ ادا کرنے کے بعد، کتنے بچے، 900,000. اس 900,000 کا ثلث کتنا ہے، 300,000. اس 300,000 میں سے اگر حج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. چنانچہ پہلے شخص کو ہم نے 200,000 دیے تھے حج کے لیے اور وہ حج پر چلا گیا تھا، لیکن 100,000 خرچ کر دیے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور جہاں پر اس کا انتقال ہوا وہاں سے بھی اتنا ہی خرچہ تقریباً حج کا بنتا ہے فرض کریں، یا اس سے کم، جتنا بھی کم بنتا ہے. تو ابھی بھی ثلث کتنا بنتا تھا کل مال کا؟ 3 لاکھ. اور ابھی ہم نے کتنے دیے تھے؟ 2 لاکھ دیے تھے. اور اس میں سے بھی کتنا ہے؟ فرض کرو 1 لاکھ بچ گئے اور 1 لاکھ ابھی اس 3 میں سے بھی باقی, تو لہٰذا اس میں سے حج ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ فرماتے ہیں حج کروائیں گے, اس پہلے ثلث کا ہی اعتبار کرنا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وائندہ بھی یوسف عملہ یو حج جو ان ہو بیما بقی من الثلث الاول, کے حج کروایا جائے گا وہ جو باقی ہے ثلث اول میں سے. لانہ هو المحل لنفاذ الوصیتی, اس لیے کیونکہ وہی محل ہے, یعنی وہ ثلث اول ہی محل ہے لنفاذ الوصیتی, وصیت کے نافذ کرنے کی. بھائی کیونکہ وصیت کتنے میں نافذ ہوتی ہے؟ ثلث میں بھائی, تو لہذا یہی محل ہے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, بلکہ جو مال باقی بچ گیا ہے اس کو پھر کل مال کے ساتھ ملا لو اور پھر دیکھو ثلث میں سے حج ہوتا ہے یا نہیں, پھر اس کا ثلث نکال لو. سمجھ میں آیا؟ پھر دوسرا شخص بھی راستے میں انتقال کر گیا, وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں پھر کیا کرو, جو باقی مال بچ گیا اس کو پھر ساری جائیداد کے ساتھ ملا کر پھر کیا کر لو, اس میں سے ثلث میں سے حج کروا دو. سورج سمجھ میں آ گئے؟ لیکن امام یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ صرف پہلے ثلث کا اعتبار کریں گے, بعد میں بار بار ثلث کا اعتبار نہیں. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ثلث کا بار بار اعتبار کریں گے جب تک وہ مال اس جگہ پر خرچ نہیں ہو جاتا جس کی مرنے والے نے وصیت کی تھی, جس کی مرنے والے نے وصیت کی تھی, جب اس جگہ پر جب تک نہیں خرچ ہوا تو یوں سمجھیں گے جو بھی مال ضائع ہو رہا ہے وہ تقسیم سے پہلے ہی ضائع ہو رہا ہے, اور تقسیم سے پہلے ضائع ہو رہا ہو تو پھر اس کا تو کوئی اعتبار نہیں, وہ تو سب کے حصوں میں کمی آ رہی ہے, صرف ثلث میں تو کمی نہیں آ رہی بلکہ سورج سمجھ میں آ گئی. تقسیم کے بعد ہوتا نا, اگر آپ کیا اعتبار کریں, کل مال 9 لاکھ ہے, 9 میں سے 3 الگ کر لیے, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ 3 جب تک اس حج پہ لگیں گے نہیں یوں سمجھیں گے گویا بھی الگ کیے ہی نہیں, الگ کیے ہی نہیں, ویسے ہی اکٹھے ہی تھے, ابھی 9 کے 9 اکٹھے پڑے تھے کہ اس میں سے ضائع ہو گئے. اور جب 9 اکٹھے پڑے ہوں اور اس میں سے ضائع ہو جائیں تو کیا یہ وہ وصیت والے کٹے ہیں یا سب میں کٹوتی ہوئی ہے؟ سب میں اس کمی آ گئی اس کے مطابق. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب تک لگیں گے نہیں اپنی جگہ پر اس وقت تک یوں سمجھیں گے ابھی تقسیم ہی نہیں ہوئی. بھائی ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان قسمت الوصی وعزلہ المال, کہ وصی کا تقسیم کر دینا, وصی جس کو وصیت کی گئی ہے جو نگران ہے ذمہ دار ہے, کہ وصی کا تقسیم کر دینا, وعزلہ اور اس کا جدا کر دینا المال مال کو, لا یصح, یہ صحیح نہیں ہے, الا بالتسلیم مگر سپرد کر دینے سے, الی الوجہ الذی سماه الموصی, اسی طریقے پر جس کو ذکر کیا تھا موصی نے, یعنی اسی جگہ پر جب خرچ ہو جائیں گے پھر کہیں گے کہ اس نے سپرد کر دیا. سورج سمجھ میں ہے؟ جب تک خرچ نہیں ہوں گے اس وقت تک سپرد بھی نہیں, اور یہ تو راستے میں مارا ہے, کوئی حج پہ مال لگا ہے, حج تو ابھی ہوا ہی نہیں, لہذا یوں سمجھیں گے ابھی حوالے ہی نہیں کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان قسمت الوصی وعزلہ المال لا یصح الا بالتسلیم الی الوجہ الذی سماه الموصی, کہ وصی کا مال کو تقسیم کرنا اور اس کو جدا کرنا یہ درست نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ سپرد کرے اسی طریقے پر جس کو موسی نے ذکر کیا تھا. لِأَنَّهُ لَا خَصْمَ لَهُ لِيَقْبِضَ, اس لیے کیونکہ موسی کا کوئی مقابل نہیں ہے تاکہ وہ اس پر قبضہ کرے, کوئی مقابل ہوتا نا, کوئی مقابل ہوتا اور پھر مال الگ کرتے اور مقابل کیا کر لیتا, اپنے حصے پر قبضہ کر لیتا, اور یہ کیا کر لیتا, اس کی طرف سے بھی کوئی قبضہ کر لیتا, لیکن یہاں پر تو کوئی مقابل ہے نہیں, کوئی مقابل ہے نہیں کیونکہ وصیت ہے, تو جب مقابل نہیں ہے تو یوں سمجھا جائے گا گویا ابھی مال تقسیم ہی نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی کیا ہو گیا, مال ضائع ہو گیا. لِأَنَّهُ لَا خَصْمَ لَهُ لِيَقْبِضَ, اس لیے کیونکہ اس موسی کا کوئی مقابل نہیں ہے تاکہ اس پر قبضہ کرے, لِأَنَّهُ لَا خَصْمَ لَهُ لِيَقْبِضَ، اس لیے کیونکہ موسی کا کوئی مقابل نہیں ہے کہ اس پر قبضہ کرے. وَلَمْ يُوجَدِ التَّسْلِيمُ، اور یہ تسلیم تو نہیں پائی گئی. امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ وصی کا مال کو جدا کرنا اور تقسیم کرنا صحیح نہیں، مگر اس طریقے پر سپرد کرنا جس کو کس نے ذکر کیا تھا؟ موسی نے ذکر کیا تھا ولم یوجد، اور اس طرح کا سپرد کرنا تو یہاں پر نہیں پایا گیا، کیونکہ حج ہوا ہے، ابھی حج ہوا ہی نہیں، تو اس طریقے پر سپرد کرنا نہیں پایا گیا. فَصَارَكَ مَا اِذَا حَلَكَ قَبْلَ الْإِفْرَاضِ وَالْعَزْلِ، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ وہ مال ہلاک ہو گیا ہو قبل الْإِفْرَاضِ. افراد یفرض، افراد کا معنی ہے حصہ الگ کرنا، جدا کرنا، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ وہ مال ہلاک ہو گیا ہو الگ کرنے والعزل اور جدا کرنے سے پہلے ہی، تو افراد اور عزل کا ایک معنی. فیحج بثلث ما بقیہ، پس حج کروایا جائے گا ما بقیہ کے ثلث میں، جتنا مال باقی بچ گیا ہے اس کے. کس طرح؟ کل مال کتنا تھا؟ 9 لاکھ، 2 لاکھ وہ لے کر حج پر چلا اور راستے میں سے، راستے میں 1 لاکھ خرچ ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو کتنا بچا؟ 1 لاکھ. اس کو پھر اس باقی کل مال سے ملائیں گے. کل مال کتنا بچا تھا؟ 7 پیچھے بچا تھا، اور یہ والا لاکھ بھی بچ گیا، کتنا ہوا؟ 8. اب 8 کا پھر ثلث نکالیں گے اور یہ تقریباً 2.5 لاکھ سے کچھ اوپر پھر بنتا ہے، تو اس میں سے بھی حج ہو سکتا ہے، لہذا پھر اس کو کیا کریں گے؟ حج پر کسی کو یہیں سے بھیجیں گے. یہ معنی فیحج بثلث ما بقیہ، تو حج کروایا جائے گا ما بقیہ کے ثلث میں سے. واما الثانی فوجہ قول ابی حنیفہ، دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ حج کروایا کہاں سے جائے گا؟ وہیں سے جہاں پہلے شخص کا انتقال ہوا، یا اس کے اپنے وطن سے، مرنے والے کے اپنے وطن سے؟ تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اپنے وطن سے ہی کروایا جائے گا. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ اسی جگہ سے کروایا جائے گا. تو اس میں اب امام صاحب کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ام مسانی، اور باقی جو جگہ کا اعتبار ہے حج میں، فوجہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام صاحب کے قول کی وجہ جو ہے وہ هو القیاس، اور یہی قیاس بھی ہے کہ ان القدر الموجود من السفر قد بطل فی حق احکام. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو بھیجا تھا اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا، تو اس نے کچھ سفر تو کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کچھ سفر تو کیا ہے، لیکن اس سفر کا کوئی اعتبار نہیں. دنیاوی احکام کے اعتبار سے یہ سفر بھی لا سفر کی طرح ہے، گویا ہوا ہی نہیں. وجہ اس کی یہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، کہ جب ابن آدم یعنی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، انقطع عمله، تو اس کا عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں کہ وہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ مثلا کنواں وغیرہ کہیں کھدوا دیا ہے، یہاں کہیں پر ہسپتال وغیرہ بنوا دیا ہے اور لوگ اس سے مسلسل نفع حاصل کر رہے ہیں، تو یہ یا تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یا کوئی ایسا علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جو سو کوئی علم، کتاب وغیرہ لکھی ہوا، تو اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، یا اس کی کوئی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے بھائی، جو دعا کرتی رہے. تو جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر یہ 3 عمل، یہ 3 نیکیاں اس کی جاری رہتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. تو یہ جو شخص جس کو حج پر بھیجا گیا اور اس کا انتقال ہوا، تو اس کا یہ جو سفر ہے یہ بھی دنیاوی احکام کے اعتبار سے باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر صرف 3 چیزیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا کہ وہ باقی رہتی ہیں، باقی چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، اور یہ تو ان 3 چیزوں میں سے، یہ سفر تو نہیں ہے ان میں سے، لہذا یہ بھی باطل ہو جائے گا، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو اب حج کہاں سے کروایا جائے گا؟ مرنے والے کے وطن سے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے تفصیل آ رہی کتاب میں، تو کہتے ہیں وہ امام صاحب کے قول کی وجہ جو ہے وہ القیاس اور قیاس بھی ہے کہ ان القدر الموجود من السفر کہ وہ مقدار جو سفر میں سے موجود ہے یعنی جو ہو چکی ہے قد بطل فی حق احکام الدنیا تحقیق وہ دنیاوی احکام کے حق میں باطل ہے یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں. قال علیہ السلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم کہ جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے یعنی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے انقطع عمله تو اس کا عمل کیا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث مگر تین چیزیں ہیں الحدیث اقرا الحدیث حدیث پوری پڑھ لیجئے بین السطور جو ہے حدیث باقی مکمل دی ہوئی ہے کہ تین چیزیں جو مگر تین چیزیں ہیں صدقۃ جاریہ ایک صدقہ جاریہ ہے او علم ينتفع به یا ایسا علم ہے جس کے ذریعے نفع اٹھایا جاتا ہے او ولد صالح يدعو له یا کوئی ایسی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تین چیزیں یہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے. امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی احکام کے حق میں یہ سفر باطل ہو گیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ تین چیزوں میں سے سفر تو ذکر نہیں ہے معلوم ہو یہ بھی باطل ہوا. وہ تنفیذ الوصیت من احکام الدنیا اور نیز یہ وصیت کا نافذ کرنا کس میں سے ہے احکام دنیاوی میں سے ہے دنیا کے احکام میں سے ہے. فبقیت الوصیت من وطنہ تو وصیت باقی رہی اس کے وطن سے ہی اس نے گویا کیا کہا میری طرف سے حج کروا دینا اب وہ کہاں سے کروایا جائے گا اس کے وطن سے اور جو سفر تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں تو فبقیت الوصیت من وطنہ تو وصیت باقی رہے گی اس کے وطن سے ہی کہ لم یوجد الخروج گویا کہ وہ خروج پایا ہی نہیں گیا وہ جو پہلا شخص سفر پر نکلا تھا وہ پایا ہی نہیں گیا. وجہ قولہما صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے وہ الاستحسان اور وہی استحسان بھی ہے کہ ان سفرہ لم یبطل کہ اس کا سفر باطل نہیں ہوا لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ اور جو شخص نکلا اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. بین السطور باقی آیت بھی دی ہوئی ہے ثم یدرک الموت پھر اس کو موت پا لے جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہوا نکلا پھر راستے میں اس کو موت آ گئی فقد وقع اجرہ علی اللہ تو دیکھیے اس کا اجر اللہ پر ہے یعنی اللہ اس کو ثواب دیں گے اللہ اس کو اس کے اس کی ہجرت کا ثواب دیں گے. معلوم ہوا کہ مرنے سے بھی اس کا وہ جو ہجرت کرنے کا عمل ہے وہ باطل نہیں ہوا سورت سمجھ میں آ گئی تو اس کو اس کا اجر ملے گا. وقال علیہ السلام اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری دلیل صاحبین کی کہ من مات فی طریق الحج کتب لہ حجۃ مبرورۃ فی کل سنۃ کہ جو شخص حج کے راستے میں مر گیا اس کے لیے حج مبرور لکھا جاتا ہے یعنی مقبول حج ایسا حج جس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہو تو اس کے لیے حج مبرور لکھا جاتا ہے فی کل سنۃ ہر سال میں. حدیث میں آتا ہے جس شخص جو شخص سفر حج پر نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے ہر سال مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے بھائی تا قیامت اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے بھائی اور ہم کتنے غافل ہیں بھائی. تو بھائی بہن فرماتے ہیں دیکھو وہ جو شخص ابھی حج کے راستے میں ہے اس نے حج کیا نہیں اور اس کے لیے بھی ثواب لکھا جا رہا ہے معلوم ہوا اس کا یہ جو سفر ہے یہ باطل نہیں. جیسے اوپر آیت میں آیا تھا کہ جو ہجرت پر نکلتا ہے اور راستے میں اس کو موت آ گئی تو بھی اس کی یہ نکلنا باطل نہیں بلکہ اس کا اس کو اللہ ثواب دیتے ہیں. وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ سَفَرُهُ اور جب اس شخص کا سفر باطل نہیں اس کو اجر دیا جا رہا ہے اعتبرت الوصیۃ من ذلک المکانی تو وصیت کا اعتبار اسی جگہ سے کیا جائے گا. جا جب یہ سفر باطل نہیں، اس پر ثواب ملا یا نہیں ملا؟ ثواب ملا ہے، معلوم ہو یہ سفر باطل نہیں. جب باطل نہیں تو اس کا اعتبار کرنا پڑے گا، جب اعتبار کریں گے تو کچھ سفر تو ہو چکا ہے اور کچھ باقی ہے، تو وہیں سے کیا کر دیا جائے گا؟ حج کروا دیا جائے گا. وَأَصْلُ الْإِخْتِلَافِ فِي الَّذِي يَحُجُّ بِنَفْسِهِ، صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اصل اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے، یحج بنفسہ، جو خود حج کرتا ہے، خود حج پر چلا اور پھر کیا ہوا، راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے کیا کروا دیا جائے، حج کروا دیا جائے. تو امام صاحب کے نزدیک اسی مقام سے حج نہیں کروائیں گے، بلکہ کہاں سے کروائیں گے؟ اس کے وطن سے. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ اسی جگہ سے کروائیں گے، کیونکہ یہ جو سفر اس نے کیا ہے یہ باطل نہیں ہے. یہ معنی ہے واصل الاختلاف فی الذی یحج بنفسہ، اور اصل اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے جو خود حج کرتا ہے. ویبتنی علی ذلک المامور بالحج، اور اسی پر بنیاد ہے مامور بالحج کی بھی، یعنی جس کو حج کا حکام دیا گیا، یعنی جس کو حج پر بھیجا گیا. تو یہ دراصل اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کہ جو شخص خود حج پر چلا تھا اور پھر راستے میں انتقال ہو گیا، اور جو مسئلہ ذکر کیا تھا اس میں تو حج بدل کروایا جا رہا تھا دوسرے کی طرف سے. تو اس مسئلے کی بنیاد اس مسئلے پر ہے کہ جو شخص خود حج کے لیے نکلا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. قال ومن احل بحجۃ عن ابویہ یجزیہ ان یجعلہ عن احدہما. بھئی یہ مسئلہ گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لیے حج کی نیت کر کے دونوں کے لیے حج کر لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کا ارادہ بنتا ہے کہ اس حج کو ان میں سے کسی ایک کے لیے خاص کر دے، تو وہ بعد میں بھی خاص کر سکتا ہے، اور چاہے تو دونوں کے لیے کر دے اور چاہے تو دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کر دے. بھائی اس لیے کیونکہ یہ نفلی حج ہے، اس پر صرف ثواب پہنچا رہا ہے، اور اس ثواب تو ادا کرنے کے بعد بھی کسی ایک کے لیے متعین کرنا درست ہے. ادا اگر کر رہا ہو کسی کی طرف سے، ادا کے لیے تو پہلے سے تعین چاہیے، لیکن ثواب پہنچانے میں پہلے تعین کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں ومن احل بحجت عن ابویہ، اور جس نے تلبیہ حج کا کہا اپنے والدین کی طرف سے، یجزیہ، تو اس کے لیے کافی ہے، ان یجعلہ عن احدہما، کہ وہ کر دے اس حج کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے. لئن من حج عن غیرہ بغیر اذنہ، اس لیے کیونکہ وہ شخص جو حج کرتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر، فانما یجعل ثواب حجہ لہ، تو وہ دراصل صرف اس حج کا ثواب اس کے لیے کر دیتا ہے. وذالک بعد اداء الحج، اور یہ کس کے بعد ہوتا ہے؟ اداء حج کے بعد، کیونکہ ثواب کب ملے گا؟ اداء حج کے بعد. فلغت نیتہ قبل ادائی، لہذا اس کی نیت لغو ہو گئی ادا سے پہلے جو تھی، اس کی وہ نیت جو ادا سے پہلے تھی وہ لغو ہو گئی. ادا سے پہلے کیا نیت تھی؟ کہ یہ حج میں دونوں کے لیے کر رہا ہوں، تو دونوں کے لیے حج تو ہوگا اس کی اپنی طرف سے ہی، جو کر رہا ہے حج تو اسی کی طرف سے ہوگا، صرف ان کو کیا ملے گا؟ ثواب. تو یہ اس کی نیت جو تھی کہ ان دونوں کی طرف سے وہ کر رہے، یہ نیت لغو ہو گئی. وصح جعله ثوابه لأحدهما بعد الأداء، اور صحیح ہے اس کا اس حج کے ثواب کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کر دینا بعد الأداء، ادا کے بعد. بخلاف المامور، بخلاف اس شخص کے جس کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں ایسا نہیں ہے. علامہ فرقنا، بوجہ اس کے جو ہم نے فرق بیان کر دیا، من قبل، اس سے پہلے جو ہم نے فرق بیان کر دیا تھا، وہ جو مسئلہ آیا تھا یہ صفحہ نمبر 317 پر. ومن امرہ رجلان ان یحج عن کل واحد منہما حجتن، مسئلہ مل گیا بھائی اس میں، جیسے کہتے ہیں ہم نے اس مسئلے میں فرق بیان کر دیا تھا. واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ درست بات کو خوب جاننے والے ہیں. باب الہدی، یہ باب ہے ہدی کے بیان میں، بھائی وہ جو قربانی کا جانور حرام بھیجا جاتا ہے. تو کہتے ہیں الہدی ادناہ شاتن، ہدی جو ہے اس میں کم تر جو ہے وہ بھیڑ بکری ہے. لما رویہ انہ علیہ السلام سئل عن الہدی فقال ادناہ شاتن، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا کہ سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہدی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ادنا حشات ان کے حدی میں کم تر سب سے کم جو ہے وہ بھیڑ بکری ہے. قال وہو من ثلاثت انواع اور حدی جو ہے وہ تین قسم کی ہے الابل والبقر والغنم اونٹ ہے اور گائے بیل ہے اور غنم یعنی بھیڑ بکری ہے یہ تینوں کے ذریعے قرب حدی کی جا سکتی ہے. لانه علیہ السلام لما جعل الشات ادنا لابد ان يكون له اعلی وهو البقر والجزور. یہاں دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ بقر اور ابل کے حدی ہونے کی کیا دلیل. کہتے ہیں بھائی اوپر حدیث میں آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدی میں کم تر کیا ہے بھیڑ بکری. جب کم تر فرمایا معلوم ہو اس میں اعلیٰ قسم بھی کوئی ہے معلوم ہو اور بھی جانور ہیں اور وہ پھر کیا ہیں وہ اونٹ ہے اور گائے بیل ہیں. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَعَلَ الشَّاةَ أَدْنَى کہ جب حضور علیہ السلام نے بھیڑ بکری کو جو ہے ادنا قرار دیا تو لابد ان یکون لہ اعلی تو ضروری ہوا کہ اس کے لیے کوئی اعلی قسم بھی ہو. وہ البقر والجزور اور وہ گائے بیل اور اونٹ ہے. ولئن الهدی ما یهدا الی الحرم لیتقرب به فیہ اور نیز اس لیے کیونکہ ہدی جو ہے وہ جانور ہے جس کو بھیجا جاتا ہے حرم کی طرف لیتقرب به تاکہ اس کے لیے قرب حاصل کیا جائے یعنی اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. فیہ اس حرم میں والاصناف الثلاثۃ سواء فی ھذا المعنی اور یہ تینوں قسمیں اس معنی کے اندر برابر ہیں. بھیڑ بکری ذبح کرنے سے جیسے وہاں پر اللہ کا قرب حاصل ہوگا یعنی عبادت ہوگی اسی طرح گائے بیل اور اونٹ ذبح کرنے سے بھی. ولا یجوز فی الہدایا الا ما جاز فی الضحایا اور جائز نہیں ہے ہدایا کے اندر مگر وہ جو جائز ہے قربانیوں میں یعنی بھائی قربانی کے اندر جو جانور جائز ہیں حدی میں بھی وہی جانور جائز ہیں. اور قربانی میں کیا کون سے جانور جائز تھے بھیڑ بکری اور وہ بھیڑ بکری ایک سال کی ہو اور گائے بیل ہو تو دو سال کے ہوں اور اونٹ ہو تو پانچ سال کا ہو. تو کہتے ہیں ولا یجوز فی الہدایا اور حدی کے جانوروں میں جائز نہیں ہے الا ما جاز فی الضحایا مگر وہ جانور جو جائز ہیں قربانیوں کے اندر. لانه قربۃ تعلقت بعراقۃ الدم کالاضحیۃ فیتخصصان بمحل واحد اس لیے کیونکہ حدی جو ہے ایسی قربت ہے تعلقت بعراقۃ الدم کے جس کا تعلق کس سے ہے خون کے بہا دینے سے ہے کل اضحیتی جیسے کہ قربانی ہے جیسے قربانی میں خون بہاتے ہیں اسی طرح حدی کے اندر بھی خون بہایا جاتا ہے. فیتخصصان بمحل واحد تو یہ دونوں خاص ہوں گے کس کے ساتھ ایک ہی محل کے ساتھ قربانی میں بھی خون کا بہانا حدی کے اندر بھی خون کا بہا دینا. اور تو قربانی کا تعلق جس محل سے ہے یعنی جس جس جانور میں ہے قربانی جائز ہے وہی حدی میں بھی تو حدی یعنی قربانی کا تعلق جس محل سے ہے محل سے کیا مراد ہے وہ جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو قربانی کا تعلق جس محل سے ہے یعنی جس جانور سے ہے جس کو ذبح کرنا جائز ہے حدی کا تعلق بھی اسی محل سے اور اسی جانور سے ہوگا وہ کیونکہ دونوں میں کیا کیا جاتا ہے ذبح کیا جاتا ہے. یہ معنی فیتخصصان بمحل واحد تو یہ دونوں خاص ہوں گے ایک ہی محل کے ساتھ. والشاۃ جائزۃ فی کل شیء الا فی موضعین اور بھیڑ بکری جائز ہے ہر جگہ چیز میں سوائے دو جگہوں میں. حج میں آپ نے پڑھا دو جگہیں جہاں پر بھیڑ بکری سے قربانی کافی نہیں ہوگی بلکہ بدانہ کرنا پڑے گا اور وہ کون سی دو جگہیں تھیں کہ طواف زیارت جنابت کی حالت میں کر لے یا وقوف عرفات کے بعد جمع کر لے. تو یہی بیان کر رہے ہیں من طاف طواف زیارت جنوباً وہ شخص جو طواف زیارت جنابت کی حالت میں کر لے ومن جامع بعد الوقوف اور دوسرا وہ شخص جو وقوف عرفات کے بعد جمع کر لے یعنی صحبت کر لے بیوی سے. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا بَدَنَةٌ کیونکہ ان کے اندر جائز نہیں ہے سوائے بدنے کے. وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَى فِيمَا سَبَقَ اور تحقیق ہم بیان کر چکے ہیں علت کو ما قبل میں. المعنی سے کیا مراد ہے علت اور سبب اس کی علت اور سبب ہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں کہ جنایت بہت بڑی ہے۔ وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، اور جائز ہے کھانا نفلی حدی میں سے اور متعا یعنی تمتع کی حدی میں سے، والقرانی اور قران، حج تمتع حج قران کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ شکرانے کے طور پر ہے، اور اسی طرح نفلی قربانی جو کرتا ہے تو ان میں سے قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے، جبکہ جو کفارات کے دم ہیں ان میں سے خود کھانا جائز نہیں، وہ سارا کس کو دینا پڑے گا؟ وہ فقراء کو، وہ گوشت دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کھانا جائز ہے نفلی قربانی میں سے اور تمتع اور قران کی قربانی میں سے، لانہ دم نسکن، اس لیے کیونکہ عبادت کا خون ہے یعنی عبادت کی قربانی ہے۔ یجوز الاکل منہا، جائز ہے اس میں سے کھانا، بمنزلت الاضحیت، قربانی کے درجے میں سے، جیسے قربانی کے جانور میں سے کھانا جائز ہوتا ہے اسی طرح اس میں سے بھی کھانا جائز کیونکہ یہ بھی قربانی ہے۔ وقد صح ان النبی علیہ السلام اکل من لحم حدیہ وحسا من المرقہ، اور تحقیق یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کے گوشت میں سے کھایا، وحسا اور پیا من المرقتی، اس شوربے میں سے، قربانی کے گوشت میں سے اپنی ہدی کے گوشت میں سے آپ نے کھایا اور اس شوربے میں سے پیا۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَأْكُلَ مِنْهَا، اور مستحب ہے اس ہدی کرنے والے کے لیے، ہدی بھیجنے والے کے لیے، أَن يَأْكُلَ مِنْهَا، کہ وہ اس میں سے کھا لے، لِمَا رَوَيْنَا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے بھی اس میں سے کھایا ہے۔ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَن يَتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُرِفَ فِي الصَّحَايَا، اور اسی طرح مستحب ہے کہ اس کو صدقہ کرے اسی طریقے پر جو کہ قربانی کے اندر جانا گیا ہے، عام عید کی قربانی میں جیسے جانا گیا ہے اسی طریقے سے اس میں سے بھی کیا کرے؟ صدقہ کرے۔ یعنی مستحب یہ ہے، عید کی قربانی میں آپ جانتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ تیسرا حصہ گوشت کا صدقہ کر دے فقراء اور مساکین پر، تو یہاں پر بھی اسی طریقے پر تیسرا حصہ صدقہ کرنا مستحب ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا، اور باقی ہدایا جو ہیں ان میں سے کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ کفارات کے دم ہیں اور وہ سارا گوشت کس کو دینا ضروری؟ فقراء کو۔ لِأَنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ، اس لیے کیونکہ وہ کفارات کے دم ہیں۔ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُحْصِرَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، اور تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام جب وہ محصور کیے گئے حدیبیہ میں، حضور علیہ السلام جب روکے گئے حدیبیہ میں، وَبَعَثَ الْهَدَايَا عَلَى يَدَيْ نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، اور بھیجا آپ نے ہدایا کو ناجیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کہ جا کر ذبح کر دو۔ قَالَ لَهُ، تو ان سے آپ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، لَا تَأْكُلْ أَنْتَ وَرُفَقَتُكَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ تم اور تمہارے ساتھی اس میں سے کچھ بھی نہ کھائیں، تم اور تمہارے ساتھی کچھ بھی نہ کھائیں۔ تو دیکھو یہ دم احصار تھا، دم احصار، لہذا اس میں سے کھانے سے منع فرمایا، تو معلوم ہوا باقی جو دم کفارات ہیں ان میں سے بھی کھانا جائز نہیں۔ ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران الا في يوم النحر، اور جائز نہیں ہے تطوع کی اور تمتع کی اور قران کی جو ہدی ہے اس کو ذبح کرنا، الا فی یوم النحر، مگر یوم النحر میں، یوم النحر کو اس کو صرف ذبح کیا جا سکتا ہے اور کسی دن ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ قال وفی الاصل یجوز ذبح دم التطوع قبل یوم النحر وذبح یوم النحر افضل۔ قال وفی الاصل، قال سے مراد صاحب ہدایہ ہیں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وفی الاصل اور مبسوط کے اندر ہے کہ یجوز ذبح دم التطوع قبل یوم النحر، کہ نفلی دم جو ہے اس کو یوم النحر سے پہلے ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ وذبح یوم النحر افضل، اور یوم النحر کو ذبح کرنا افضل ہے۔ وهذا هو الصحيح اور یہی قول صحیح ہے. لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم. اس لیے کیونکہ قربت یعنی عبادت جو ہے فی التطوعات کس کے اندر نفلی چیزوں نفلی قربانیوں میں باعتباری انہا ہدایا اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں. وذلک یتحقق اور یہ ثابت ہو جاتا ہے بتبلیغها الی الحرم حرم تک ان کو پہنچا دینے سے. جب حرم پہنچ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ ہدی کا جانور ہے تو اس عید سے پہلے بھی ذبح کر سکتا ہے جبکہ نفلی ہو. ہاں عید کے دن ذبح کرنا افضل ہے. فیضا وجد ذالک پس جب یہ چیز پائی جائے تو جاز ذبحها فی غیر یوم النحر تو یوم النحر کے علاوہ بھی کسی دن ذبح کرنا جائز ہے. وفی ایام النحر افضل اور ایام النحر میں ذبح کرنا افضل ہے. لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر اس لیے کیونکہ قربت کا معنی خون کے بہا دینے میں فیہا ان دنوں کے اندر اظہر زیادہ ظاہر ہے. بھئی ان دنوں کے اندر تو ویسے بھی قربانی کا حکم دیا گیا ہے تو معلوم ہوا ان دنوں کے اندر خون کا بہا دینا وہ عبادت ہے یہ بات زیادہ ظاہر ہے. اما دم المتعة والقران باقی دم متع اور قران جو ہے فلقوله تعالی واللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں نا کہ دم متع اور دم قران یہ خاص ہیں کس کے ساتھ یوم النحر کے تو اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ باقی دم متع اور دم قران جو ہے فلقوله تعالی واللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے یوم النحر کے ساتھ خاص ہیں. فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا تم خود بھی اس قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ سختی میں مبتلا فقیر کو. باعث جو شدت اور سختی میں مبتلا ہے کہ تم بھی اس میں سے کھاؤ اور کس کو کھلاؤ سختی میں مبتلا فقیر کو بھی کھلاؤ. ثم یقضوا تفثهم پھر چاہیے کہ وہ حاجی اپنے میل کچیل کو دور کریں. کیا کریں؟ اپنے میل کچیل کو دور کریں یعنی حلق وغیرہ کروا لیں بھائی. اور حلق تو کب کروایا جاتا ہے؟ یوم النحر. معلوم ہوا یہ جو پیچھے ذکر ساتھ ہو رہا ہے معطوف علیہ جس میں گوشت کو کھانے اور کھلانے کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہوا یہ ذبح بھی کس دن ہوگی؟ یوم النحر میں. دلیل سمجھ میں آگئے. ثم یقضوا تفث چاہیے کہ وہ کیا کریں اپنے میل کچیل کو دور کریں. اور میل کچیل کا دور کرنا کس دن ہوتا ہے؟ یوم النحر کو. اور یہ ہے معطوف اور ما قبل میں ہے معطوف علیہ اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے. جب تو جب یہ یوم النحر میں ہے تو وہ ما قبل والے یعنی ذبح کرنا اور کھانا اور کھلانا بھی کس دن ہوگا؟ یوم النحر میں ہوگا. معلوم ہوا حج قران اور حج تمتع میں جو قربانی کی جائے گی وہ یوم النحر کو ہوگی. تو کہتے ہیں وقضاء التفث یختص بیوم النحر اور میل کچیل کا دور کرنا یہ تو یوم النحر کے ساتھ خاص ہے تو اسی طرح وہ ذبح بھی یوم النحر کے ساتھ خاص ہوگی. ولأنه دم نسکن اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو دم متع اور دم قران ہے یہ دم نسک ہے یہ عبادت کا دم ہے. فیختص بیوم النحر کالاضحیۃ تو یہ بھی خاص ہوگا یوم النحر کے ساتھ جیسے کہ جیسے عید کی قربانی وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسی دن کے ساتھ. ویجوز ذبح بقیت الہدایا فی ای وقت شاء اور جائز ہے ذبح کرنا باقی ہدایا کا جس وقت بھی چاہے. اور باقی ہدایا جو دم کفارات وغیرہ ہیں وہ جب بھی ذبح کرنا چاہے ذبح کر سکتا ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ لا یجوز الا فی یوم النحر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی ہدایا کو بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے سوائے یوم النحر کے اعتبارا بدم المتعۃ قیاس کرتے ہوئے دم متع والقران اور دم قران پر. وہ فرماتے ہیں جیسے دم متع اور دم قران یوم النحر کے علاوہ ذبح کرنا جائز نہیں تو باقی بھی ہدایا ہیں ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ یوم النحر والے دن ذبح کیا جائے گا. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دم جبر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دم قران بھی دم جبر ہے، تلافی والا دم ہے، دم متاع بھی کیا ہے؟ دم جبر ہے، تلافی والا دم ہے، اور دم کفارات بھی کیا ہیں؟ وہ دم جبر ہیں، تو سب ایک چیز ہیں، لہذا ایک ہی دن کے ساتھ خاص ہوں گے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ کہ ان ہاذہ دماء کفارات، کہ یہ جو دم ہے باقی یہ دم کون سے ہیں؟ کفارات کے ہیں۔ فلا یختص بیوم النہر، لہذا یہ یوم النہر کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے۔ لانھا لما وجبت لجبر النقصان کان تاجیل بها اولا، اس لیے کیونکہ جب یہ واجب ہوئے ہیں نقصان کی تلافی کرنے کے لیے تو ان میں جلدی کرنا بہتر ہوگا، لارتفاع النقصان به، تاکہ ان کے لیے نقصان اٹھ جائے، جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ من غیر تاخیر، بغیر کسی تاخیر کے، تو ان میں جلدی کرنا بہتر ہوگا تاکہ نقصان اٹھ جائے اور پورا ہو جائے بغیر کسی تاخیر کے۔ بخلاف دم المتعدی والقران، لانه دم النسک، بخلاف دم متع اور دم قران کے، کیونکہ وہ تو عبادت کا دم ہے، وہ تو کسی غلطی کی وجہ سے واجب نہیں ہوا، تو دونوں چیزیں الگ ہیں۔ دم متع اور دم قران، یہ دم نسک ہے، یہ شکرانے کا دم ہے، اور کفارات کے جو دم ہیں وہ دم جبر ہیں، وہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کے طور پر آئے ہیں۔ تو ایک چیز غلطی کی تلافی کے طور پر آئی ہے، ایک چیز شکرانے کے طور پر آئی ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا حکم بھی الگ ہوگا۔ اور دم متع اور قران تو خاص ہیں یوم النحر کے ساتھ، جبکہ باقی دم پہلے بھی کر دے تو ٹھیک ہے، بلکہ پہلے کرنا افضل ہے تاکہ جلدی سے جلدی اس جو کمی آئی تھی یا جو غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے۔ بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔